السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک گھنٹے کے نیوز شو کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے. حسب معمول خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. جنوبی ایشیا،
امریکی صدر براک اوباما کے دورے پر دہلی میں غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
پاکستان،
دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور افغانستان میں تعاون خوش آئند ہے، مبصرین کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
ملک میں پیٹرول کی فراہمی میں کمی کا بحران جاری، ناراض شہریوں کی حکومت کے خلاف نعرے بازی، پورے پنجاب میں سی این جی پمپ کھولنے کا مطالبہ. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان.
لوئر کرم میں افغان پناہ گزینوں کو علاقہ چھوڑنے کے لیے 3 دن کی مہلت کے اعلانات. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد.
انٹرنیشنل نیوز، اسلامک اسٹیٹ یا داعش گروپ نے کم از کم 200 یزیدیوں کو عراق میں 5 ماہ تک یرغمال بنائے رکھنے کے بعد رہا کر دیا ہے. خبریں تفصیل کے ساتھ. امریکی صدر براک اوباما کے بھارت کے دورے کے موقع پر دارالحکومت دہلی میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت اور وسیع انتظامات کیے جا رہے ہیں. مسٹر اوباما 25 جنوری کو 3 روزہ دورے پر بھارت پہنچیں گے اور 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریبات میں مہمان خصوصی ہوں گے. تفصیل نئی دہلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں سنیے.
26 جنوری کی یوم جمہوریہ تقریبات کے موقع پر دہلی میں غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں. امریکی صدر براک اوباما یوم جمہوریہ تقریبات کے مہمان خصوصی ہوں گے. ان کی سیکورٹی کی اندرونی رنگ میں امریکی سیکرٹ سروس کے ایجنٹ اور بیرونی رنگ میں دہلی پولیس اور دیگر سلامتی ایجنسیوں کے جوان تعینات ہوں گے. اس طرح زمین سے لے کر آسمان تک غیر معمولی حفاظتی بندوبست کیا جائے گا اور دارالحکومت دہلی کو صدر اوباما کے دورے کے دوران ایک مضبوط قلعے میں تبدیل کر دیا جائے گا. اوباما بھارت کی یوم جمہوریہ تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرنے والے پہلے امریکی صدر ہوں گے. تقریبات کے دوران VVIP انکلوزر یعنی انتہائی اہم شخصیات کے بیٹھنے کے لیے بنائی جانے والی جگہ کے چاروں طرف 7 سطحوں کی سیکورٹی رنگ بنائی جائے گی اور پریڈ کے اوپر فضائی علاقے کی خاص طور پر نصب کیے گئے راڈار سے نگرانی کی جائے گی. متعدد سیکورٹی ایجنسیوں پر مشتمل کنٹرول روم دہلی میں کی جانے والی نگرانی پر نظر رکھے گا. یہاں پہلے ہی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. صدر اوباما 25 جنوری کو 3 روزہ دورے پر یہاں پہنچ رہے ہیں. امریکی سیکرٹ سروس کے اہلکار دہلی اور آگرہ میں پہلے سے ہی موجود ہیں. امریکی صدر 27 جنوری کو تاج محل دیکھنے آگرہ جائیں گے. اس موقع پر دہلی آگرہ ہائی وے پر واقع ہوٹلوں اور ریستورانوں کو بند رکھا جائے گا. امریکی سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں نے راجپتھ پر آنے کے لیے صدر اوباما کے راستے کا اور اس جگہ کا جہاں وہ صدر پرنب مکرجی کے ساتھ بیٹھیں گے ابتدائی سروے کیا ہے. ان کے ساتھ وزیراعظم نریندر مودی اور دیگر اہم شخصیات بھی ہوں گی. دریاسنا بھارت نے تقریبات کے دوران راجپتھ کو نو فلائی زون بنانے کا امریکہ کا مطالبہ نرمی کے ساتھ مسترد کر دیا. امریکی سیکرٹ سروس نے بھارت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ 26 جنوری کو راجپتھ کے اطراف میں 5 کلومیٹر کے دائرے میں کوئی طیارہ پرواز نہ کرے. بھارت کی طرف سے انہیں یہ بتایا گیا کہ تقریبات کے دوران فلائی پاسٹ بھی ہوتا ہے. اس دن بھی 18 جنگی جیٹ، 5 ایئر کرافٹ اور 10 ہیلی کاپٹر فلائی پاسٹ میں حصہ لیں گے. لہٰذا اس علاقے کو نو فلائی زون بنانا ممکن نہیں ہے. ذرائع کے مطابق امریکی سیکورٹی ایجنسیاں بھارت کی شہری ہوا بازی کی وزارت سے اس سلسلے میں صلاح و مشورہ کر رہی ہیں. ویسے عام دنوں میں وہ علاقہ نو فلائی زون بنا رہتا ہے. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
حکومت پاکستان کے بڑے صوبے پنجاب میں پیٹرول کی شدید قلت سے پیدا ہونے والے بحران سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ ہفتے کے روز 4 متعلقہ سینئر افسر معطل کر دیے گئے. صورتحال کی شدت کم کرنے کے لیے لاہور میں سی این جی اسٹیشن کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، تاہم پنجاب کے باقی اضلاع تاحال بحران کا شکار ہیں. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
اس وقت جبکہ حکومت ملک میں موجود پیٹرول کی کمی سے پیدا ہونے والے بحران سے نبرد آزما ہے اور اس بحران کی تہ تک پہنچنے کی خاطر چھان بین کرتے ہوئے کئی اعلی عہدیداروں کو معطل بھی کر چکی ہے، لاہور سے دور واقع اضلاع میں پیٹرول کی فراہمی کی صورتحال اور بھی زیادہ خراب بتائی جا رہی ہے. جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں پشاور سے بھی پیٹرول نایاب ہونے کی اطلاعات ملی ہیں. لاہور میں سی این جی فلنگ اسٹیشن کھول دیے گئے ہیں، مگر صوبے کے دیگر شہروں میں ایسا نہیں کیا گیا۔ محض چند پٹرول پمپوں پر پٹرول دیا جا رہا ہے اور وہاں بھی قطاریں نظر آ رہی ہیں۔ موٹر سائیکل والوں کو 100 روپے تک کا اور کار والوں کو 500 روپے تک کا پٹرول دیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد، گجرانوالا، سیالکوٹ، سرگودا اور ملتان سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں اس امر پر مایوسی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہاں سی این جی پمپ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حسن شاہ سرگودا میں سی این جی اور پٹرولیم مصنوعات سے متعلق ایسوسی ایشن کے عہدیدار ہیں، انہوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا۔
چار ہمارے اضلاع ہیں، سرگودا، خوشاب، میاں والی اور بکر۔ چاروں اضلاع میں ورچولی اس وقت زیرو اویلیبلٹی آف پیٹرول ہے، جبکہ سی این جی اسٹیشن کو فوری طور پہ چلوایا جا سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے جو گورنمنٹ نے کل آرڈر کیا ہے اس میں انہوں نے صرف اور صرف لاہور کے سی این جی اسٹیشن کو کھولنے کی اجازت دی ہے تاکہ لوگوں کو ایک آلٹرنیٹ پرووائڈ کیا جا سکے، اور باقی جو 35 اضلاع ہیں پنجاب کے اس میں سی این جی کو کھولنے کی اجازت دی۔
حسن شاہ نے اس دلیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ پیٹرول کی طلب میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بحران مصنوعی ہے اور اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں، ان کے بقول حکومت اگر اس معاملے کی بے لاگ انکوائری کرے گی تو وہ مقاصد سامنے آ جائیں گے۔ پیٹرول کی عدم فراہمی کا یہ بحران اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ حکومتی وزراء خود بھی حکومت پر نکتہ چینی کرتے پائے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے، جو ماضی کی پی ایم ایل این کی حکومتوں میں پیٹرولیم کے وزیر رہ چکے ہیں، ہفتے کو میڈیا سے گفتگو میں کہا،
یہ مجھ پہ ذمہ داری ہے، یہ ہماری حکومت پہ ذمہ داری ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ انتہائی بڑی نااہلی ہے۔
اتوار کو وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا،
پیٹرول کی قلت کے لیے لائنیں نہیں لگنی چاہیے تھی، اور یہ متعلقہ وزارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پری ایمٹ کرے اور وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔
دریا اسنا، لاہور سمیت صوبے میں مختلف شہروں میں ناراض شہریوں کی طرف سے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی رپورٹیں بھی ملی ہیں، جبکہ پیٹرول کی کمی کے سبب صحت کے شعبے کی ہنگامی سروسز بری طرح متاثر ہو رہی ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ کی دستیابی میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ ملک میں تیل کے اس بحران کی وجہ سے بجلی کی پیداوار میں بھی 2000 میگا واٹ کی کمی بتائی جا رہی ہے، اور آج کل سالانہ بھل صفائی کے سبب نہریں بند ہیں، لہذا پانی سے پیدا ہونے والی بجلی کم ہو کر محض 800 میگا واٹ رہ گئی ہے۔ اس صورتحال میں پہلے سے جاری بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کے بعد اب یہ خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان واحد فضائی رابطے کا مستقبل کیا ہوگا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں حالیہ مہینوں میں در آنے والی کشیدگی کے بعد اب دونوں ملکوں کے مابین واحد فضائی رابطے کے مستقبل پر بھی خدشات نے جنم لیا ہے۔ بھارت میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کو نوٹس جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا کہ اس نے دہلی میں اپنے دفاتر کے لیے خریدی گئی جائیداد میں قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے۔ مزید برآں، دہلی میں پی آئی اے کے عملے کے ویزوں میں توسیع سے متعلق بھی تاخیر دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ جائیداد کی خریداری سے متعلق معاملے پر پی آئی اے ہی کارروائی کرے گا، جبکہ ویزوں سے متعلق امور پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ قومی فضائی کمپنی کے ترجمان حنیف رانا نے وائس آف امریکہ کو اس معاملے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ان کے ادارے نے 2005 میں نئی دہلی میں 5 اپارٹمنٹس خریدے تھے، لیکن اب انہیں ایک اظہار وجوہ کا نوٹس دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس میں ریزرو بینک آف انڈیا کے طے شدہ طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا۔
ریزرو بینک آف انڈیا نے ہمیں پی آئی اے کو کہا کہ یہ آپ نے ہمارا 2002 کا کوئی قانون ہے، اس کے تحت پاکستانی، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپالی جو ہیں یہ وہاں پر پراپرٹی نہیں خرید سکتے، ایز انڈیویجل بھی ایز اے کمپنی بھی۔ تو اس کو انہوں نے ہم سے وہ ایک جیسے کہتے ہیں ریپریمینڈ کیا ہے کہ جی آپ نے کیوں خریدی، اور ہمیں جو ہے نا اس کو اعتراض ہے ہم پر ہمارا۔ تو اس کے لیے انہوں نے 29 جنوری جو ہے وہ ہمیں بلایا ہے، ریزرو بینک آف انڈیا نے پی آئی اے کو۔
ان کے بقول اس نوٹس کا قانونی طریقے سے جواب دینے کے لیے پی آئی اے نے اپنے وکلاء سے رجوع کر لیا ہے جو اس پر کام کر رہے ہیں۔
قانونی تقاضے ہم جائیں گے اس پر کنٹیسٹ کریں گے، پلیڈ کریں گے کیس کو اپنے۔
ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے لیے پی آئی اے کی ہفتہ وار دو پروازیں لاہور سے دہلی اور ایک پرواز کراچی سے ممبئی کے لیے چلتی ہے اور موجودہ صورتحال میں اس سروس کے جاری رہنے میں دشواریوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پی آئی اے ہی واحد فضائی رابطہ ہے۔ حنیف رانا کے بقول دہلی میں پی آئی اے کے اسٹیشن مینیجر کے ویزے میں توسیع نہ ہونے کی وجہ سے ان کے عملے کو بھی پریشانی درپیش ہے۔ دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان تعلقات روز اول ہی سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، لیکن گزشتہ سال سے سرحد اور متنازع علاقے کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر ہونے والے فائرنگ کے پے در پے واقعات کی وجہ سے تناؤ میں خاصی شدت آ چکی ہے۔ امریکہ یہ کہہ چکا ہے کہ دونوں ملکوں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان اور بھارت مذاکرات کے ذریعے اپنے معاملات طے کریں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں ایک خود کش حملہ آور نے افغان سیکیورٹی عملے کے قافلے پر حملہ کر کے چار اہلکاروں کو ہلاک کر دیا جبکہ درجن بھر سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے ہمسایہ قندھار میں ایک بم دھماکے میں دو شہری زخمی ہو گئے۔ وزارت داخلہ کے ایک بیان میں اتوار کو بتایا گیا کہ افغان سیکیورٹی افواج نے ہلمند، قندھار، غزنی اور کنڑ علاقوں میں بغاوت کی کاروائیوں کے خلاف آپریشنز میں کم سے کم 27 طالبان عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ جنوبی افغانستان میں حالیہ مہینوں میں طالبان باغیوں نے متعدد حملے کیے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ یا داعش گروپ نے کم از کم 200 یزیدیوں کو عراق میں 5 ماہ تک یرغمال بنائے رکھنے کے بعد رہا کر دیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسد حسن۔
حکام نے بتایا ہے کہ رہا ہونے والے تمام افراد بزرگ ہیں یا علیل، جن میں متعدد بچے شامل ہیں۔ ایک یزیدی کہہ رہا ہے کہ اب بھی 3 افراد اسلامک اسٹیٹ کی حراست میں ہیں، ہم اپنے باقی ماندہ افراد اور بچوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہو سکتا ہے وہ اس وقت دوہوک اور زاخوں میں ہوں، ہم سنجار سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم نے تقریباً 6 مہینے حراست میں گزارے ہیں۔ جنگجوؤں نے ان یرغمال بنائے گئے افراد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس بارے میں ایک خاتون بتاتی ہیں۔ وہ بتا رہی ہیں کہ داعش کے کچھ لوگوں نے ہم سے اچھا سلوک روا رکھا، لیکن کچھ کا برتاؤ بہت برا تھا، مجموعی طور پر ان کا برتاؤ اچھا نہیں تھا۔ وہ پہلے ہمیں تل افر لے گئے اور پھر وہاں سے موصل لے آئے، انہوں نے ہمیں یرغمال بنایا اور موصل سے یہاں لے کر آ گئے۔ اسلامک اسٹیٹ نے اگست 2014 میں یزیدیوں پر حملہ کیا تھا اور ہزاروں افراد کو سنجار کے پہاڑوں میں چھپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ داعش کے جنگجو اعلان کر چکے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے عقائد میں بے دین ہیں، لیکن یزیدیوں کے لیے وہ خاص طور پر تیش رکھتے ہیں۔ عراق میں پیش قدمی کے دوران اسلامک اسٹیٹ نے کئی یزیدی کردوں کو ہلاک کر دیا، خواتین اور لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں غلام کے طور پر فروخت کیا۔ داعش گروپ نے اپنے حالیہ رانوا اصولوں میں جنسی تشدد اور دیگر طرز کے تشدد کی وہ صورتیں بیان کی ہیں جن کا نشانہ غلاموں کو بنایا جا سکتا ہے۔ یزیدی نسلی طور پر کرد ہیں اور ان کا مذہب زرتشتیت یا آتش پرستی سے منسلک ہے۔ یزیدیوں کو خاص طور پر عرب مسلم ملکوں میں ان کے عقائد کے اعتبار سے سمجھا نہیں گیا اور انہیں متعدد بار آزمائشوں کا سامنا رہا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے جرائم کی بین الاقوامی عدالت یعنی آئی سی سی کی طرف سے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے ممکن ارتکاب کے بارے میں چھان بین پر نکتہ چینی کی ہے اور اسے بے معنی اور لف قرار دیا ہے۔ امریکہ نے بھی اس بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر اسے فلسطینیوں کے لیے انصاف کے حصول کا واحد راستہ قرار دیتے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت جیلانی۔
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو جرائم کی بین الاقوامی عدالت یعنی آئی سی سی پر تنقید کر رہے ہیں، جس نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی طرف سے ممکنہ جنگی جرائم کے ارتکاب کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے اس اقدام کو لغو اور بے معنی قرار دیا۔
But this decision is even more preposterous, given that Israel is legitimately defending itself.
اسرائیلی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اس صورت میں اور بھی عجیب لگتا ہے کہ اسرائیل قانونی طور پر فلسطینی دہشت گردوں کے خلاف اپنا دفاع کر رہا ہے جو باقاعدگی سے متعدد جنگی جرائم کرتے آ رہے ہیں۔ وہ ہمارے شہریوں پر جانتے بوجھتے ہوئے ہزاروں راکٹ فائر کرتے ہیں اور خود فلسطینی شہریوں کی آڑ لیتے ہیں اور انہیں انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ امریکہ نے بھی آئی سی سی کی طرف سے چھان بین کرانے کے فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے اور فلسطین کے ریاست کی حیثیت نہ رکھنے کے باوجود آئی سی سی میں شامل ہونے کی اہلیت کے بارے میں بھی سوال اٹھائے ہیں. فلسطینی اتھارٹی نے آئی سی سی میں شرکت کے لیے اقوام متحدہ کو کاغذات پیش کیے ہیں. اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور نے اس کارروائی کو انتہائی اہم قدم قرار دیا جو فلسطینی عوام کے خلاف کیے جانے والے جرائم کے لیے انصاف کے حصول کی غرض سے ضروری ہے.
اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسلامک اسٹیٹ کے ایک سیل کا پتہ چلایا ہے اور 7 اربوں پر دہشت گردی سے متعلق جرائم کرنے پر فرد جرم عائد کی ہے. اسرائیل کی داخلہ انٹیلیجنس ایجنسی شنبیٹ نے کہا ہے کہ اس نے ان مشتبہ افراد کو نومبر اور دسمبر میں گرفتار کیا تھا, لیکن اتوار کے روز فرد جرم عائد کرنے کے بعد اس خبر کو منظر عام پر لایا گیا. حکام نے بتایا کہ یہ اسرائیلی عرب اسرائیل میں حملے کرنے اور 2 اسرائیلیوں کو ہدف بنانے کی سازش تیار کر رہے تھے, جس کے بعد بالآخر انہیں شام میں ہونے والی لڑائی میں شامل ہونا تھا. شنبیٹ نے بتایا کہ 7 مشتبہ افراد نے ایک سلافی جہادی گروپ کی تشکیل کے لیے مل کر کام کرنے اور اسلامک اسٹیٹ کے لیے وفاداری کا اظہار کرنے کا اعتراف کر لیا ہے. اور لبنانی شیعہ گروپ حزب اللہ نے کہا ہے کہ گولان کی پہاڑیوں کے شامی سیکٹر میں اسرائیل کے ایک فضائی حملے میں اس کے متعدد جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں. اسرائیلی فوج نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے. پیرس میں جریدے شارلی ایبڈو پر 12 افراد کو ہلاک کرنے والے دونوں بھائیوں کو فرانس میں خفیہ بے نشان قبروں میں تدفین کر دی گئی ہے. فرانسیسی حکام نے بتایا ہے کہ شریف کواشی کو پیرس کے مضافات میں جینے ویلیرس میں اور بڑے بھائی کو سعید کواشی کو شمال مشرقی شہر ریمس میں دفن کیا گیا. نائجر کے صدر نے کہا ہے کہ فرانس کے جریدے شارلی ایبڈو کے تازہ ترین شمارے کے سرورق پر پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت پر پرتشدد مظاہروں میں 2 روز میں کم سے کم 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. نائجر کے صدر نے کہا کہ 5 افراد ہفتے کے روز گرجا گھر میں لگی ہوئی آگ اور دارالحکومت میں ہونے والی جھڑپوں میں ہلاک ہوئے, جبکہ 1 روز قبل زندر شہر میں بھی 5 افراد مارے گئے. پیرس میں ایک کوشر گروسری اسٹور میں ایک ضرورت مند ملازم کی طرف سے مسلح فرد کے حملے کے دوران کی جانے والی کوششوں کے نتیجے میں اسے جلد فرانسیسی شہریت دی جا رہی ہے. عہدیداروں نے کہا ہے کہ نائجیریا کے شمالی شہر پورٹسٹم میں ایک خودکش حملہ آور نے کم از کم 4 افراد کو ہلاک اور کم سے کم 25 کو زخمی کر دیا ہے. مقامی پولیس نے بتایا ہے کہ حملہ آور نے ایک بس اسٹیشن پر دھماکہ خیز مواد سے بھری کار میں دھماکہ کر دیا. زخمیوں کو ہسپتال لے جایا گیا ہے. ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی, لیکن شیعہ عسکریت پسند گروپ بوکو حرام پر ہے شبہ عسکریت پسند گروپ بوکو حرام پر ہے جو اکثر دوسرے عوامی اجتماع کے مضافات کو نشانہ بناتا ہے. اور پوپ فرانسس نے منیلا کے رزال پارک میں شدید برستی بارش میں جمع لاکھوں فلپائنی افراد کے لیے اجتماعی دعا کرائی. اتوار پوپ کے فلپائن کے 5 روزہ دورے کا آخری دن ہے. برازیل اور ہالینڈ نے انڈونیشیا سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا ہے, کیونکہ جنوب مشرقی ایشیائی ملک نے ان کی طرف سے 6 قیدیوں کو معافی دینے کی درخواستوں کو نظر انداز کر دیا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو وائس آف امریکہ کے لیے کرس سمکنز کی رپورٹ کے حوالے سے بتائیں گے کہ امریکہ کے اندر پولیس متشدد جرائم کو روکنے کے لیے کیا پریکٹس کرتی ہے اور اس پریکٹس پر کیا سوالات اٹھائے جاتے ہیں. یو ایس فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے سال 2013 کے تازہ ترین اعداد و شمار بیان کیے ہیں, جن کے مطابق امریکہ کے اندر متشدد جرائم کی شرح گزشتہ کئی برسوں کی نسبت کم رہی ہے. قانون نافذ کرنے والے بہت سے ادارے اس کامیابی کا سہرا اپنے سر باندھ رہے ہیں. تاہم رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ اگرچہ متشدد جرائم میں کمی آئی ہے, لیکن پولیس مقابلوں میں اضافہ ہوا ہے. ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ قتل, عصمت دری, حملوں اور ڈکیتی کی شرح میں سال 2013 سمیت گزشتہ 7 برسوں کے مجموعی عرصے میں کمی آئی ہے, لیکن اسی عرصے میں پولیس افسروں نے جسٹیفائیبل ہومیسائڈ یعنی قابل جواز قتل کے طور پر مختلف واقعات میں 400 سے زیادہ شہریوں کو ہلاک کر دیا. بل لیویس ایف بی آئی کی لاس اینجلس ڈویژن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ منشیات کے دھندے میں ملوث گینگ اور دیگر طرز کے گینگز کے ساتھ پولیس کے ٹکراؤ میں زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں.
There are more than 30,000 known gangs in the United States.
وہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں 30,000 سے زیادہ معروف گینگز ہیں, جن میں جیل اور موٹر سائیکل گینگز بھی شامل ہیں, اور ان گینگز کے 10,00,000 سے زیادہ ارکان ہیں. مزید یہ کہ گلیوں بازاروں میں مصروف گینگز بشمول 2013 کے گزشتہ 7 برسوں میں اپنے قریبی علاقوں میں 48% متشدد جرائم کے ذمہ دار ہیں. ایف بی آئی کی آفیشیل رپورٹنگ کے مطابق تقریباً 500 افراد پولیس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں. تاہم یہ اعداد و شمار امریکہ بھر میں قانون نافذ کرنے والے 17,000 اداروں میں سے صرف 750 کی طرف سے آئے ہیں، کیونکہ امریکہ میں ان اداروں کا واشنگٹن کو پولیس کے ہاتھوں ہونے والی ہلاکتوں سے خبردار کرنا رضا کرانا ہوتا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پولیس مقابلوں میں جتنی ہلاکتوں کا رپورٹ میں ذکر ہے، اصل تعداد ہزاروں کے فرق سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ نیشنل اربن لیگ کے صدر مارک موریل کہتے ہیں کہ ہلاکتوں کی تعداد کو کم بیان کرنے کا مطلب پولیس کے طرز عمل کو تبدیل کرنا ہو سکتا ہے۔ پولیس کے ہاتھوں مارے جانے والے افراد میں اکثریت کا تعلق سیاہ فام شہریوں سے بتایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں پبلک پالیسی ایکسپرٹ ایلیسی اسکاٹ کا کہنا ہے کہ مسئلے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاہ فام مردوں اور دیگر اقلیتی گروپوں کے بارے میں پولیس ایک خاص تصور رکھتی ہے۔ ان کے الفاظ ہیں کہ بہت اعلیٰ پولیس افسران موجود ہیں، میرے خیال میں زیادہ جرائم والے علاقوں میں خدمات انجام دینے والے پولیس افسر کو منفی عناصر کے لیے کچھ نظر نہیں آتا، اور ان کا تصور سیاہ فام نوجوانوں اور نوجوان لاطینیوں کے بارے میں متاثر ہو سکتا ہے۔ میری ہینسن، جنہوں نے ہزاروں پولیس افسروں کو تربیت فراہم کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو طاقت کے ہلاکت خیز استعمال کو کم کرنے کے لیے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس اصلاحات کے ذریعے پولیس افسروں اور سویلینز کے درمیان اعتماد کی بحالی کی اشد ضرورت ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی افریقہ کا ملک زمبابوے ایک ایسے علاقے کے طور پر شہرت رکھتا ہے جہاں بچپن کی شادیوں کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ زمبابوے کی تقریباً 31% لڑکیوں کی شادی 18 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہو جاتی ہے، لیکن ایسی ہی دو لڑکیوں کا کہنا ہے کہ اب بہت ہو چکا، اور وارہ ترین حکومتی عہدیداروں سے یہ کہہ رہی ہیں کہ لڑکیوں سے ان کی رائے پوچھنے کی 18 سال عمر کی حد میں اضافہ کریں۔ ہرارے سے وائس آف امریکہ کے سبسٹین محوفو کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ لونس مزورو اور روومبو سپورٹ جی اس وقت ابھی لڑکیاں ہی تھیں کہ ان کی شادی کر دی گئی اور وہ کمسینی ہی میں ماں بن گئیں۔ اب ان دونوں نے اسے اپنے حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے زمبابوے کی اعلی ترین عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ لڑکیوں کے لیے شادی کی سرکاری عمر 16 سال سے بڑھا کر 18 سال کر دی جائے، اور لڑکوں کے لیے بھی عمر کی یہی حد مقرر کی جائے۔ وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ اس وقت برقرار ان شادیوں کو منسوخ کر دیا جائے جو بچپن میں کرائی گئی تھیں، جو ایک ایسی تبدیلی ہے جو بے شمار لڑکیوں اور ان کے گھرانوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ ان کے وکیل تندائی بیٹی نے، جو وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، پچھلے ہفتے آئینی عدالت کے سامنے یہ دلائل دیے کہ 18 سال ایک ایسی عمر ہے جو یہ یقینی بناتی ہے کہ امکانی دلہنیں اپنا فیصلہ خود کر رہی ہیں۔ انہوں نے عدالت میں پیش ہونے کے بعد ہرارے میں صحافیوں سے بات چیت کی۔
There is a problem in Zimbabwe of early marriages. 1 in 3 Zimbabwean women is married below the age of 18. 25% are in fact being married or being impregnated before the age of 15.
زمبابوے میں کم عمری کی شادیاں ایک مسئلہ ہیں۔ ہر 3 میں سے 1 عورت کو 18 سال کی عمر سے پہلے بیاہ دیا جاتا ہے۔ ان میں سے 20% کی شادی 15 سال کی عمر سے پہلے ہو رہی ہے یا نتیجتاً وہ حاملہ ہو رہی ہیں۔ اس لیے یہ 9 عمر بچیاں ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لڑکیوں کا تعلق غریب گھرانوں سے ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ ایک بچہ ایک بچے کو جنم دے رہا ہے۔ ان کی تعلیم کے مواقع محدود ہو جاتے ہیں، ان کے با اختیار بننے کے مواقع گھٹ جاتے ہیں، اور اس طرح وہ غربت کے ایک مسلسل گرداب میں پھنس جاتی ہیں۔ مسٹر بیٹی نے عدالت میں اس بارے میں دلائل دیے کہ نیا آئین اپنا گھر بسانے کا فیصلہ کرنے کی سرکاری عمر 18 سال مقرر کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کم عمری کی شادی سے صرف نظر کرنا آئین کے آرٹیکل 56 کی خلاف ورزی ہے، جو قانون کے تحت مساوی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ ایک ترقیاتی تنظیم پلان انٹرنیشنل سے منسلک ایملی نفامبو کہتی ہیں کہ بچپن کی شادی بچوں کے حقوق کے تحفظ میں ناکام رہتی ہے اور اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے الفاظ،
We have very high prevalence rates of short marriages second from South Asia. So as a region we are at 37%.
ہمارے یہاں جنوبی ایشیا کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ بچپن کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ ایک خطے کے طور پر ہمارے ہاں اس طرح کی شادیوں کی شرح 37% ہے، لیکن اس خطے کے اندر کئی ایسے ملک بھی ہیں جہاں بچپن کی شادیوں کی شرح 37% سے کہیں زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ملاوی میں، موزمبیق میں، زمبابوے میں، زیمبیا میں، ان تمام ملکوں میں کم عمری کی شادیوں کی سطح 50% کے قریب ہے، جو کافی اونچی ہے۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر 100 لڑکیوں میں سے 50 جب 18 سال کی عمر کو پہنچتی ہیں تو ان کی پہلے سے ہی شادی ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ الفاظ تھے ایک ترقیاتی تنظیم پلان انٹرنیشنل کی ایمیلی نفامبو کے۔ بچپن کی شادیوں کی مخالفت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اکثر اوقات اس کی وجہ غربت، علم کا فقدان اور طویل عرصے سے رائج ثقافتی عقائد ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ شادیاں لڑکیوں کو مزید تعلیم حاصل کرنے سے روک کر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ایک سلسلے کو تیزی سے متحرک کر دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے لیے اچھی ملازمت اور صحت کی اچھی دیکھ بھال کے مواقع معدوم ہو سکتے ہیں۔ زمبابوے کے حکام کا کہنا ہے کہ کم عمری کی شادیوں کے نتائج جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کے مطابق انتہائی کم عمر مائیں ملک میں زچہ و بچہ کی اموات کی بلند سطح کا ایک سبب ہیں۔ جنس کی بنیاد پر حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم ریئل اپرچونیٹیز فار ٹرانسفارمیشن سپورٹ اس واقعے میں مقدمہ دائر کرنے والی دونوں خواتین کی مدد کر رہی ہے۔ تنظیم کی سربراہ بیٹرک سوادی کا کہنا ہے
So it's young people that have gone through child marriage and have really felt the consequences of marrying early who are, you know, standing up to say it doesn't have to happen to any other child.
یہ وہ نوعمر افراد ہیں جو نوعمری کی شادیوں کے عمل سے گزری ہیں اور انہوں نے کم عمری کی شادی کے اثرات کو محسوس کیا ہے، جو سب سے پہلے یہ کہنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں کہ ایسا کسی دوسرے بچے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ زمبابوے میں جلد از جلد بچپن کی شادیاں ختم کرنے کی ہماری مہم کا حصہ ہے۔ ہم مختلف صوبوں میں ایسے بہت سے واقعات دیکھ چکے ہیں جہاں ہم عمائدین سے بات چیت کے لیے رابطے کر رہے ہیں۔ کمیونٹیز اور حتیٰ کہ عمائدین بھی حقیقتاً اس مہم کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اس لیے اس مقامی کوشش کے لیے قومی سطح کی کوششوں کی معاونت ضروری ہے، تاکہ زمینی حقائق اور قانون کے درمیان ہم آہنگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ الفاظ تھے بیٹرک سوادی کے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ آئینی عدالت اس معاملے پر کب اپنا حکم جاری کرے گی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق ایسے بچے جو ایڈز کے مرض میں مبتلا ہیں، ان میں نمونیا سے ہلاک ہونے کا امکان ان کے ہم عمر بچوں کی نسبت جنہیں ایڈز کا مرض لاحق نہیں کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسے بچوں کی زیادہ تعداد افریقی ممالک میں بستی ہے۔ تحقیق دانوں کا کہنا ہے کہ موجودہ طریقے علاج میں چند تبدیلیاں لا کر ایڈز کے مرض میں مبتلا ایسے بچوں کی زندگی کو بچانا ممکن ہو سکتا ہے جو نمونیا میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس تحقیق کی سربراہی ڈاکٹر ہائرش نائر کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں
We've been working on pneumonia estimates for over a decade now, and we realize that there are no estimates for pneumonia and HIV infection.
ہم نیمونیا کے حوالے سے گزشتہ ایک دہائی سے کام کر رہے ہیں اور ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ایڈز اور نیمونیا کے مرض میں بیک وقت مبتلا بچوں کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نیمونیا ایڈز کے مرض میں مبتلا بچوں کی زندگیوں کے لیے کتنا خطرناک ہے، گو کہ اس سے قبل بھی یہ امر واضح تھا کہ ایڈز میں مبتلا بچوں کے لیے نیمونیا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، مگر اس حوالے سے کوئی اعداد و شمار نہیں تھے۔ ڈاکٹر ہارش نائر مزید کہتے ہیں
What we see is globally of the 116 million episodes of pneumonia occurring each year in under 5 children,
ہمیں اپنی تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ ہر سال دنیا بھر میں 5 برس سے کم عمر کے بچوں میں 116 million بچے نیمونیا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان میں سے 1.4 million بچے HIV وائرس پازیٹیو ہوتے ہیں۔ تحقیق میں معلوم ہوا کہ ہر برس بچوں میں نیمونیا سے ہونے والی 9,20,000 ہلاکتوں میں سے 88,000 اموات ان بچوں کی تھی جو نیمونیا اور ایڈز دونوں امراض میں مبتلا تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افریقہ اور جنوبی ایشیا میں نیمونیا اور HIV سے متاثرہ بچوں کی اموات کی شرح دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ نیمونیا کا تعلق اور صحت عامہ تک رسائی نہ ہونے جیسے عوامل سے ہے۔ عالمی ادارے صحت کی جانب سے اس تحقیق کی توثیق کی گئی ہے اور اسے دی لینسٹ انفیکشن ڈیزیز جرنل میں شائع کیا گیا ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا ایک اور بلٹن، میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستان اور افغانستان اپنے سرحدی علاقوں میں مصروف عمل دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں تعاون کر رہے ہیں. عالمی مبصرین نے دونوں ملکوں کی باہم کوششوں کو سراہا ہے، جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں دیکھنا چاہتا ہے. تفصیل اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں.
افغانستان میں گزشتہ برس نئی حکومت کے قیام کے بعد اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ماضی کی نسبت بہتر اور مثبت انداز میں آگے بڑھتا ہوا دیکھا جا رہا ہے. اس کا اعتراف پاکستانی حکومتی عہدیدار تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اب مبصرین بھی دونوں ہمسایہ ملکوں کی قیادت کی سوچ کو گزشتہ برسوں کے مقابلے میں زیادہ ہم آہنگ قرار دے رہے ہیں. رواں ہفتے ہی یہ اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ افغانستان نے اپنے سرحدی علاقے سے ایسے 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جو حکام کے بقول مبینہ طور پر گزشتہ ماہ پاکستانی شہر پشاور کے ایک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں ملوث تھے. 16 دسمبر کو اس حملے میں 134 بچوں سمیت کم از کم 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے فوری بعد پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کابل کا ہنگامی دورہ کر کے وہاں سیاسی و عسکری قیادت کو افغانستان میں موجود ایسے عناصر کے بارے میں معلومات فراہم کی تھیں جن کے اس حملے میں ملوث ہونے کا پتہ چلا تھا. افغانستان کے صدر اشرف غنی اس دہشت گرد حملے کی تحقیقات میں بھرپور تعاون کا یقین دلا چکے ہیں. معروف دفاعی تجزیہ کار اکرام سہگل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات بہرحال موجود ہیں، لیکن ان کی سوچ میں ماضی کی نسبت مثبت تبدیلی آئی ہے.
پاکستان اور افغانستان دیکھا جائے تو ہمیں کوئی آپس میں ہماری ہیں ڈفرینسز، بٹ اتنی نہیں ہے کہ ہم آپس میں جس طرح دشمنوں کی طرح لڑتے رہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دو بڑے ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں ان دی لاسٹ ویک. ایک تو مولانا فضل اللہ کو ڈکلیئر کیا گیا ہے ٹیررسٹ، یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا ہے، وہ بھی افغان کے گورنمنٹ کے کہنے پر کیا ہے. اور دوسری بات جو افغان آرمی نے آپریشن لانچ کیا تھا کنر پروونس میں امیجیٹلی آفٹر جنرل راحیل شریف کے وزٹ کے بعد، اور تیسری بات یہ جو انہوں نے 5 آدمی پکڑے ہیں اور یہ کھلا خرم رہ رہے تھے وہاں پر، ایسی کوئی نہیں تھی، اور ان کی کمپلیٹ انٹرسیپٹس ہیں جن نے باتیں کی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان افغانستان کی پالیسی جو ہے آپس میں وہ ایکچولی جاری ہے ٹورڈز اے سولوشن.
ملا فضل اللہ کلدم تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ہے جس نے پشاور اسکول حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی. پاکستانی حکام کے بقول وہ مشرقی افغانستان کے علاقے میں روپوش ہے. پاکستانی فوج نے گزشتہ سال جون سے شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ شمالی وزیرستان میں بھرپور کارروائی شروع کی تھی، جس میں اب تک لگ بھگ 2000 ملکی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے. پاکستان اس آپریشن کے آغاز ہی سے افغانستان سے مطالبہ کرتا رہا کہ وہ سرحد پر نگرانی کو مؤثر بنائے اور اپنے ہاں موجود شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کرے، تاکہ شمالی وزیرستان سے فرار ہونے والے دہشت گردوں کو کہیں جائے پناہ نہ مل سکے. لیکن سابق افغان صدر حامد کرزئی کے دور حکومت میں پاکستانی حکام یہ شکوا کرتے دکھائی دیے کہ کابل دہشت گردی کے خلاف درکار تعاون فراہم نہیں کر رہا. ادھر شائع شدہ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے بھی پاکستان اور افغانستان پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے مل کر کام کریں. امریکی محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان میری ہارف نے واشنگٹن میں صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والے لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا دیکھنا چاہتا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے قبائلی علاقے میں مقامی حکام نے افغان مہاجرین سے کہا ہے کہ وہ اپنے وطن واپس جائیں. اس بارے میں مسجدوں کے ذریعے اعلان کروایا گیا اور پمفلٹ تقسیم کیے گئے. اگرچہ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے مطابق پاکستان میں 17 لاکھ افغان مہاجرین کا اندراج موجود ہے، تاہم لاکھوں ایسے بھی ہیں جو غیر قانونی طور پر یہاں مقیم ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں مقامی انتظامیہ نے افغان پناہ گزینوں کو اس علاقے سے چلے جانے کا کہتے ہوئے 3 روز کی مہلت دی ہے. قبائلی ذرائع کے مطابق پولیٹیکل انتظامیہ کی طرف سے لوئر کرم کے علاقوں بگن اور بادشاہ کوٹ میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اعلانات کیے جاتے رہے، جبکہ یہاں ایسے پمپلٹس بھی تقسیم کیے گئے ہیں جن میں افغانوں کو اپنے وطن واپس جانے کا کہا گیا ہے. مزید برآں مقامی لوگوں کو بھی یہ ہدایت کی گئی کہ وہ افغانوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی جگہ نہ دے. یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب گزشتہ ماہ ہی پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کی طرف سے صوبے میں آباد افغان پناہ گزینوں کو فوری طور پر وطن واپس بھیجنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ افغان پناہ گزین گزشتہ 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے مقیم ہیں، ان میں سے 17 لاکھ کو باقاعدہ اندراج کے بعد رواں سال کے اواخر تک پاکستان میں رہنے کی اجازت ہے، جبکہ 10 لاکھ سے زائد غیر قانونی طور پر ملک کے مختلف حصوں میں رہ رہے ہیں۔ حکام اکثر منظم جرائم اور دہشت گردی کے واقعات میں ان غیر قانونی پناہ گزینوں کے ملوث ہونے کا عندیہ دیتے رہے ہیں۔ 2005 میں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں قائم تمام پناہ گزین کیمپ ختم کر دیے گئے تھے، جس کے بعد سے یہ لوگ مقامی آبادیوں کے ساتھ مل کر ہی زندگی بسر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین UNHCR یہ کہہ چکا ہے کہ وہ اب افغانستان اور پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبے کے تحت اندراج شدہ پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے معاہدے پر کاربند ہے۔ تاہم اکثر پناہ گزین یہ شکایت بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ پاکستان میں گزارنے کے بعد ان کے لیے افغانستان واپس جانا تقریباً ناممکن ہے۔ ان لوگوں نے پاکستان میں نہ صرف مقامی آبادیوں میں اپنے بچوں کی شادیاں کر رکھی ہے، بلکہ ان میں سے بہت سے یہاں سالوں سے کاروباری سرگرمیوں میں بھی مصروف ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان کے امور کے ماہر بریگیڈیئر محمود شاہ، بھارتی تجزیہ کار پرتاپ اور پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات، بھارت کے رد عمل اور پاک افغان تجارت کے بارے میں پروگرام دا نیوز میں گفتگو کی۔ بریگیڈیئر شاہ نے میزبان قمر عباس جعفری کو بتایا،
یہ موضوع دونوں ہیں، اس میں خاص کر دونوں زیادہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں۔ اشرف غنی صاحب کا ایک بیک گراؤنڈ ہے بین الاقوامی اداروں میں نوکری کرنے کا، اور میرے خیال میں ایک بہت اچھی پالیسی انہوں نے اپنائی ہے اور پاکستان کے ساتھ مخلص ہے۔ میرے خیال میں ابھی جو تعلقات ہیں یہ بہت اچھے ہیں، میرے خیال میں اس مسئلے کے حل کرنے میں مدد دیں گے۔
اچھا یہ بتائیے پرتاپ سومنشی صاحب، کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات، اس سے کیا انڈیا کی جو فورن پالیسی ہے اس میں کوئی اثر پڑے گا؟
دیکھیے، پہلی چیز آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا پہلے قریب تھا، مجھے لگتا ہے آج بھی قریب ہے، اور آپ دیکھیں سنس 2001 اگر آپ دیکھیں تو وہ تقریباً 13-14 برس ہو گئے ہیں۔ تب سے جو ریکنسٹرکشن آف افغانستان ہے اس میں اس کا جو کام ہے، پروسیس ہے، اس کو کہیں سے انڈیا نے ہٹایا نہیں ہے۔ آپ ایک اگر کنٹریبیوشن کہیں اور اس کام کو، حالانکہ ایک ڈیفرنٹ تھاٹ آف اسکول سے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ پاکستان کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے انڈیا اس طرح کی چیزیں وہاں انویسٹ کر رہا ہے۔ انڈیا کا یہ ہے کہ ایک ریجنل بیلنس اس طرح سے رہے کہ اگر وہاں ڈیولپمنٹ اور گروتھ رہے گئے تو چیزیں ٹھیک رہے گی، تو انڈیا وہاں کوئی ایک چیز میں کام نہیں کر رہا ہے۔ وہاں اگر آپ دیکھیں تو سارے، چاہے انفراسٹرکچر ہو، میڈیکل ہو، یہ وومین امپلائمنٹ ہو، میڈیکل مشن ہو، چلڈرن ہیلتھ ہو، بہت سارے جو انڈین پروگرامس ہیں وہ وہاں پہ اسی طرح سے چل رہے ہیں، اور انڈیا اور تمام سارے لوگ یہاں کے جا کے وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے، میں ابھی اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھ پا رہا ہوں کہ وہاں پر یہ ساری چیزیں کہیں ٹھہری ہوئی ہوں، یا کہیں پاکستان اور اس کے پاس آنے سے انڈیا میں کوئی فیئر جیسی چیزیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک رائے بنتی ہے کہ نہیں، انڈیا پاکستان کو دبانے کی نیت سے افغانستان کے قریب آنے کے بعد، افغانستان پاکستان کے قریب آنے کے بعد یہاں پہ کوئی چیزیں بدلاؤ آئیں گے، مجھے ابھی فی الحال وہ دکھائی نہیں پڑتا ہے۔
اچھا موتی والا صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے حوالے سے، کہ جن میں بہتری آ رہی ہے اور ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اس سے ان دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹریڈ ہے اس کو کتنا بوسٹ ملے گا؟
پاکستان اور افغانستان ایک ایسے پڑوسی ہیں جن کا ایک دوسرے کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ آج بھی انڈیا کلوز ہے، اور میں بڑا خوش ہوں کہ US انڈیا کی جو نیگوشیشن حال میں ہوئی ہیں اس میں کافی چیزوں کو انہوں نے صاف کیا ہے، کافی چیزوں کو انہوں نے کلیئرنس دی ہے. یہ بالکل ڈیفینیٹ بات ہے اور طے شدہ بات ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات وہ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے پڑوسی ملک کے حوالے سے, اور وہ نہیں ہے جو ایک $5 ارب کی, جس کی ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ 25 بلین ہو, اس میں سے 2.5 بلین آفیشیل ٹریڈ اگر ایک ملک کے ساتھ ہو, اور اس کے جو سفارتی تعلقات یا انٹرنیشنل ریلیشن جس کو آپ کہیں گے یا وہ اگر اس طرح کی ہوں, تو اگر یہ تعلقات ٹھیک ہو جائیں تو ہم کو سی آئی ایس کنٹریز کا راستہ ملتا ہے. وہاں 316 ملین جو ہے نا, اس کی پوری 316 بلین کی جی ڈی پی کا ہمارے پاس ایک ورجن مارکیٹ آتی ہے. تھرو لینڈ روٹ ہم چلے جاتے ہیں, ہمارے جو ہے نا پورٹس کے اوپر ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے, گوادر کے اندر بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے. بہت سارے مطلب پازیٹیو پہلو ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, کافی چیزیں ہم نے جو ہے نا اس دور میں کروائی ہیں. لیکن سب سے پازیٹیو بات مجھے جب میں ملا ہوں پریزیڈنٹ اشرف غنی سے, اٹ واز ویری ویری پازیٹیو, ہز لینگویج واز پازیٹیو, اینڈ ہی وانٹڈ سم تھنگ کانکریٹ ٹو بی ڈن. ہی وانٹڈ پاکستان کا جو رول ہے جو افغانستان کی معیشت میں ہونا چاہیے, وہ بہت ہی اس کے لیے مطلب اس کے لیے بہت خواہش مند تھے, اور انہوں نے کئی باتیں جو مجھ سے کی اور ہمارے وقت سے کی وہ بہت ہی پازیٹیو تھی.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں خودکش حملہ آور نے افغان سیکیورٹی عملے کے قافلے پر حملہ کر کے 4 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا, جبکہ درجن بھر سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے. لبنانی شیعہ گروپ حزب اللہ نے کہا ہے کہ گولان کی پہاڑیوں کے شامی سیکٹر میں اسرائیل کے ایک فضائی حملے میں اس کے متعدد جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں. اسرائیلی فوج نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے, لیکن مشرق وسطی کے ذرائع نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ایک ہیلی کاپٹر نے اتوار کے روز گولان کی پہاڑیوں کے شامی حصے کو اسرائیلی مقبوضہ سیکٹر سے الگ کرنے والی لائن کے قریب کوئنترا کے قریب 2 میزائل داغے. خبر رساں ادارے نے خبر دی ہے خبر رساں اداروں نے خبر دی ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں حزب اللہ کا ایک کمانڈر شامل تھا. لبنان کے ایم ٹی وی نیٹ ورک نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے کا ہدف ایک راکٹ لانچ سائٹ تھی جو اسرائیل کے خلاف فائرنگ کی تیاری کر رہی تھی. اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو جرائم کی بین الاقوامی عدالت یعنی آئی سی سی پر تنقید کر رہے ہیں, جس نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی طرف سے ممکنہ جنگی جرائم کے ارتکاب کی چھان بین شروع کر دی ہے. اسلامک اسٹیٹ نے عراق میں 5 ماہ قید رکھنے کے بعد کم از کم 200 یزیدی افراد کو رہا کر دیا ہے. پیرس میں جدید شارلی ایبڈو پر 12 افراد کو ہلاک کرنے والے دونوں بھائیوں کی فرانس میں خفیہ بے نشان قبروں میں تدفین کر دی گئی ہے. اور بیلجیم میں گزشتہ کئی اشروں کے عرصے میں پہلی مرتبہ فوجی دستے سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں, جہاں وہ یہودی مقامات اور ممکنہ دہشت گردی کے اہداف کے نزدیک سیکیورٹی سخت کیے ہوئے ہیں. تفصیلات وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ میں اسد حسن پیش کرتے ہیں.
بیلجیم کے وزیر دفاع مسٹر سٹیون بتا رہے ہیں کہ آج 150 سپاہیوں کو تعینات کیا گیا ہے, جبکہ یہ تعداد 2 مکمل کمپنیوں تک پہنچے گی جس میں 300 کے قریب لوگ شامل ہوں گے. آج ہم اینٹورپ اور برسلز میں تعینات ہیں. ان دونوں شہروں میں جمعرات کو ان چھاپوں کے بعد سیکیورٹی بڑھا دی گئی جن میں 2 مشتبہ افراد ہلاک ہو گئے تھے. ان کے بارے میں بیلجیم کے حکام کو شبہ تھا کہ وہ پولیس کو ہدف بنانے والے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اپنے شہریوں سے خطاب میں بین الاقوامی برادری کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے پیرس میں دہشت گردی کے خلاف فرانس کی بھرپور مدد کی. صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم متحد ملک ہیں, متحد عوام ہیں, متحد فرانس ہیں, ایک ایسا فرانس جس میں مذہب, عقیدے اور حساسیت میں کوئی امتیاز نہیں ہے. یونان میں ہفتے کو دیر گئے پولیس ان 4 گرفتار افراد اور مشتبہ بیلجین سیل کے درمیان تعلق تلاش کر رہی تھی. یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایتھنز میں تحویل میں موجود افراد میں سے ایک کی شناخت بیلجین ماسٹر مائنڈ عبدالحمید اباؤد کے طور پر کی جا رہی ہے, تاہم اتوار تک اس کی تصدیق نہیں کی گئی. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نائجر کے صدر نے کہا ہے کہ فرانس کے جریدے شارلی ایپٹو کے تازہ ترین شمارے کے سرورق پر پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت پر پرتشدد مظاہروں میں 2 روز میں کم سے کم 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. عہدیداروں نے کہا ہے کہ نائجیریا کے شمالی شہر پورٹیسٹم میں ایک خودکش حملہ آور نے کم از کم 4 افراد کو ہلاک اور کم سے کم 25 کو زخمی کر دیا ہے. مقامی پولیس نے بتایا ہے کہ حملہ آور نے ایک بس اسٹیشن پر دھماکہ خیز مواد سے بھری کار میں دھماکہ کر دیا. زخمیوں کو اسپتال لے جایا گیا ہے. ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی, لیکن شبہ عسکریت پسند گروپ بوکو حرام پر ہے جو اکثر دوسرے عوامی اجتماع کے مقامات کو نشانہ بناتا ہے.
امریکہ کی کانگریس کا ایک چھ رکنی وفد کیوبا کے 3 روزہ دورے پر ہے. دورے پر اس امر کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو معمول پر آنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان پر مثبت پیش رفت کی صورت کیا ہوگی. تفصیلات کے ساتھ بہجت جیلانی.
امریکی کانگریس کا ایک وفد ایک سفارتی مشن کے تحت کیوبا میں ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ واشنگٹن کیوبا کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کام کرے گا. اسی تناظر میں کانگریس کے وفد نے 3 روزہ دورے کا آغاز کیا. امریکی ریاست ورمونٹ سے امریکی سینیٹر پیٹرک لی ہی کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں ملکوں یعنی امریکہ اور کیوبا کے درمیان تعلقات میں ایک واضح تبدیلی دیکھ رہے ہیں اور ہم کیوبا کے کچھ عہدیداروں سے بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ اس بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں اور آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا. 6 ارکان پر مشتمل ڈیموکریٹس کا یہ گروپ وسیع تر تعاون کے مواقع تلاش کرنا چاہتا ہے لیکن یہ بھی سمجھتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ابھی بھی بڑے اختلافات موجود. سینیٹر لی کہتے ہیں کہ میں کیوبا کے عہدیداروں کو اظہار خیال کرنے دوں گا. ان کے بارے میں کوئی قبل از وقت رائے قائم کرنے کی کوشش نہیں کروں گا لیکن میں اپنا نقطہ نظر ان کے لیے وضاحت سے پیش کروں گا. بلا شبہ ہمیں امید ہے کہ کیوبا کے عہدیداروں کی طرف سے بھی اظہار خیال آزادی سے ہوگا لیکن ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کی اہلیت کا بھی جائزہ لینا ہوگا کیونکہ ایک لمبے عرصے سے ایسا ہو نہیں پایا تھا. اوباما انتظامیہ نے جمعے کے روز قواعد و ضوابط میں تبدیلی کا آغاز کر دیا ہے جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان سفری اور تجارتی پابندیوں کو نرم کرنا ہے. تاہم کیوبا کے خلاف عشروں سے جاری امریکی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے کانگریس میں کارروائی بھی ضروری ہوگی.
بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن. اور اب آپ کے لیے پیش ہے پروگرام لائف ان امریکہ. امریکہ کی ریاست نواڈا میں زیر زمین ایک انتہائی خفیہ مقام ہے جہاں امریکی فوج کئی اشروں سے ایٹمی اور دوسرے اسلحے کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھی سارا زمان نے حال ہی میں لاس ویگس میں نیشنل اٹامک ٹیسٹنگ میوزیم کا دورہ کیا جہاں اس خفیہ جگہ کے بارے میں کئی نوادرات اور اشیاء نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں. وہاں انہوں نے میوزیم کے ایک عہدیدار سے بھی بات چیت کی. آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں.
Mr. Palmer, thank you so much. This looks like a really exciting place. Tell us a little bit about.
یہ بہت ہی زبردست جگہ لگ رہی ہے. یہاں میوزیم بنانے کی کیا وجہ تھی؟
The reason this museum was
built. یہاں یہ میوزیم اس لیے بنایا گیا تھا کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ ہمارے ملک میں جوہری ہتھیار کیسے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور سرد جنگ میں دنیا کے مختلف حصوں کے حالات کیسے تھے.
جو لوگ یہ میوزیم دیکھنے آتے ہیں آپ انہیں کیا بتانے کی کوشش کرتے ہیں؟
We want people to see.
ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو سرد جنگ اور اس کے بعد کے حالات کی اصل کہانی سے آگاہ کیا جائے. انہیں اس کی تاریخ کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور انہیں یہ بھی علم ہو جاتا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں جن خطرناک ہتھیاروں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے.
چونکہ نواڈا کی ٹیسٹ سائٹ تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہے تو کیا آپ اس بارے میں ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو نہ صرف اس بہت ہی خفیہ مقام کی کچھ معلومات حاصل ہو سکے بلکہ وہ اس کا کچھ صحیح طرح سے اندازہ بھی لگا سکیں؟
یہاں 1951 میں ٹیسٹنگ عمل شروع ہوا اور یہ ایک بہت مختصر صدارتی حکم کے تحت ہوا. اصل میں صدر ٹرومن نے دسمبر 1950 میں اس ٹیسٹنگ سائٹ کی منظوری دی تھی اور محض 6 ہفتوں کے بعد ہم نے وہاں پہلے بم کا تجربہ کیا. ایسا بہت جلدی میں کیا گیا اور اس وقت ایسا کرنے کی اشد ضرورت تھی.
یہ واقعی بہت دلچسپ جگہ ہے. میں میوزیم کے اندر چٹانیں، غار اور لوگوں کو دیکھ رہی ہوں اور یہ سب کیا ہے؟ ہم اس وقت کہاں ہیں؟
So this is kind of a big intersection.
یہ اصل میں زمین کی سطح پر اور زیر زمین کی جانے والی ٹیسٹنگ کا ملاپ ہے. یہاں موجود چٹانیں زمین کے بالائی حصے کی نمائندگی کرتی ہیں اور اس وقت ہم اس دور میں تیار کیے جانے والے زیر زمین سرنگ کے پاس
ہیں. But over here to our left,
ادھر بائیں جانب موجود انسانی مجسمے اس ٹیسٹ کا حصہ ہیں. یہ مجسمے زمین کی سطح پر ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کیے گئے تھے جو انسانوں کی نمائندگی کرتے ہیں. کیونکہ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ بم پھٹنے کی صورت میں اس وقت کیا ہوتا ہے جب لوگ اپنے گھروں میں کھانا پکا رہے ہوں یا کسی ہوٹل میں ہوں یا اپنی کار میں سفر کر رہے ہوں. اس مقصد کے لیے جو مینیکوین یا انسانی جسامت کے سائز کے مجسمے استعمال کیے گئے وہ مقامی جے سی پینی سے ملتے تھے. جے سی پینی والے بڑے محب الوطن تھے. جب انہیں یہ پتا چلا کہ ہم ٹیسٹ کرنے والے ہیں تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اگر آپ کو ٹیسٹ کے لیے مجسموں کی ضرورت ہو تو ہمیں یہ فراہم کرنے میں بڑی خوشی ہوگی. ٹیسٹ سے پہلے وہ مجسموں کو ٹرک میں لاد کر لے آتے اور ٹیسٹنگ سائٹ پر پہنچا دیتے تھے. اگر مجسموں کو ٹیسٹ میں زیادہ نقصان نہیں پہنچتا تو وہ انہیں جھاڑ پونچ کر دوبارہ اپنے سٹور میں سجا دیتے تھے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے انہیں سٹور میں واپس رکھنے سے پہلے ان پر تابکاری کے اثرات کا ٹیسٹ کیا ہوگا. زیر زمین ٹیسٹنگ اس لیے شروع کی گئی کیونکہ بہت سے ایسے تابکاری آئسوٹوپس ہوتے ہیں جو کھلی فضا میں لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں, خاص طور پر سٹرونتھیم 90. اس لیے عالمی کمیونٹی کے ان ملکوں نے جن کے پاس جوہری ہتھیار تھے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے تجربات زمین کی سطح پر پانی کے اندر اور خلا میں نہیں کریں گے اور ایسے تمام تجربات زیر زمین کریں گے.
Right, so it's a little safer for the people who live in the area, but it's really cool. یہ ایک اصلی جو اوریجنل ٹنل تھی اس کا حصہ ہے, ہسٹری کا حصہ ہے. How old is this?
Well, this goes back to probably about
90. اس کا تعلق غالباً 60 کی دہائی سے ہے جب زیر زمین کام شروع ہوا تھا, لیکن وہاں تجربات 1962 تک شروع نہیں ہوئے تھے اور ان تجربات کا آغاز 1962-63 میں جا کر ہوا اور اس وقت یہ کام صحیح انداز میں شروع ہوا.
اس میوزیم میں لوگ صرف نیوکلیئر ٹیسٹنگ کی ہسٹری ہی نہیں ایکسپیرینس کر سکتے بلکہ آپ یہ بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ اگر ایک نیوکلیئر بلاسٹ ہو تو بنکر کے اندر رہنے والوں کو کیسا محسوس ہوگا. یہ کمرہ ایک بنکر کی طرح ڈیزائن ہے, چل کے ایکسپیرینس کرتے ہیں اسے.
نیواڈا ٹیسٹ سائٹ قائم ہونے سے یہاں کے لوگوں کی صحت پر کیا اثرات پڑے؟
ہمیں یہ معلوم تھا کہ زمین کی سطح پر ٹیسٹ کرنے کے کچھ اثرات پڑیں گے. ہم نے اس خطرے سے متعلق حساب لگا رکھا تھا کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس کا کوئی اثر ہی نہ ہو, لیکن سائنسدانوں نے اسے کم تر سطح اور اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی. جب انہیں اس میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے مزید تجربات سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں ہوا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جوہری تجربات کے نتیجے میں کچھ لوگ متاثر ہوئے کیونکہ ہواؤں کا رخ ان کے علاقوں کی جانب تھا, مگر سائنسدانوں نے جتنا ممکن ہو سکا ان ٹیسٹوں سے پیدا ہونے والی تابکاری کو محدود رکھنے کی کوشش کی.
امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان آج کا اداریہ.
حالیہ ہفتوں کے دوران شمال مشرقی نائجیریا اور کیمرون کے سرحدی علاقوں میں عسکریت پسند بوکو حرام کے دہشت گرد حملوں نے خاصی تباہی اور بربادی پھیلائی ہے. ہلاک ہونے والوں کی کثیر تعداد نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس گروپ کی نظر میں نہ انسانی زندگی کی کوئی قدر ہے, نہ نائجیریا اور اس کے پڑوسی ملکوں کے افراد کی زندگیوں کا کوئی خیال ہے. دہشت گردی کا تازہ ترین واقعہ 11 جنوری کو پیش آیا جب دو مشتبہ بچوں نے یوبے ریاست کے پوٹس کیم قصبے کے ایک بازار میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا. اس حملے میں دو شہری ہلاک ہوئے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے قبل ایک 10 سالہ بچی کے ساتھ ایک بم باندھ دیا گیا جو ایک پرہجوم بازار میں پھٹ گیا. میڈوگوری علاقے میں پیش آنے والے اس سانحے میں 16 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے. شمال مشرقی قصبے باگا پر کنٹرول حاصل کرنے سے پہلے بوکو حرام کے جنگجوؤں نے جس کو چاہا گولی مار کر ہلاک کر دیا اور انتہائی سنگدلی سے 2 دنوں کے اندر قصبے کے مکانوں کو نظر آتش کر دیا. نائجیریا کے شہریوں پر بوکو حرام کے بڑھتے ہوئے حملوں کی امریکہ شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور ہم بوکو حرام کے تشدد کا شکار ہونے والے افراد کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں. ہم بوکو حرام کی وحشیانہ سرگرمیوں کو ختم کرنے کے سلسلے میں نائجیریا اور اس کے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی سیکیورٹی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نائجیریا اور اس کے ہمسایہ ملکوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ بوکو حرام کے سنگین اور فوری حملوں کے سدباب کے لیے تمام مناسب اقدامات اٹھائے۔ بہرحال بوکو حرام جیسی دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے کیے جانے والے ان تمام خوفناک حملوں کے باوجود نائجیریا کو پرامن اور قابل اعتبار انتخابات کے انعقاد کے عزم پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ یہی انتخابات نائجیریا کے عوام کے جذبات کے صحیح عکاس اور ترجمان ہوں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
چار کرداروں اور دو متضاد رشتوں کی کہانی، زندگی تم ہو، تفصیلات فکر و فن میں۔
سانسوں سے جدا کاٹے نہ کٹے زندگی۔
پاکستان کے نجی چینلز نے ڈراموں کو آب حیات عطا کیا ہے۔ دنیا بھر میں پاکستانی ڈراموں کو جو منفرد پہچان ملی ہے، اس کی بنیاد اگرچہ پی ٹی وی نے رکھی تھی، لیکن اسے عروج دینے میں نجی ٹی وی چینلز کا بہت اہم کردار ہے۔ آج نجی ٹی وی چینلز کے تیار کردہ ڈرامے دنیا بھر میں اور خاص طور پر بھارت میں جس قدر مقبول ہیں، وہ انہی چینلز کے سبب ممکن ہو سکا ہے۔
اگر میں آپ کے اوپر بوجھ ہوں نا امی، تو میں گھر سے چلی جاتی ہوں۔
اگر تم نے یہاں آنے کی کوشش کی یا میری فیملی کو رنگ کیا، تو میں طلاق دے دوں گا۔
پاکستان کے ہی ایک نجی ٹی وی چینل سے اب ایک اور نیا ڈراما سیریل زندگی تم ہو شروع ہوا ہے، جو دراصل رشتوں پر قربان ہو جانے والوں کی امر داستان ہے۔
زمانہ کچھ نہیں، آگے تمہارے زندگی تم ہو، زندگی تم ہو۔
کہانی میں چار مرکزی کردار ہیں، احسن، عشا، سویرا اور سعد۔ چاروں فطری طور پر مختلف مزاج رکھتے ہیں۔ احسن عشا کا بہنوئی ہے۔ دوسری بیٹی کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی عشا کی بہن ایک حادثے میں انتقال کر جاتی ہے، لہٰذا دونوں بچیوں کی پرورش عشا کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔
کیا ہو گیا آپ کو؟
ماما نے بھی تو آنکھیں بند کی تھی اور وہ مر گئی تھی۔
میں کل احسن سے تمہاری شادی کی بات کرنے والی ہوں اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں بات نہیں کرنی۔
آپ کیوں بار بار میری شادی کا ذکر کر کے میری اہمیت گرا دیتی ہے؟
عشا کے دل میں احسن کے لیے نرم گوشہ موجود ہے۔ اسے امید تھی کہ احسن اسے پرپوز کرے گا، لیکن کہانی اس وقت ایک نیا موڑ لیتی ہے جب احسن اپنے بھائی سعد کی باتوں میں آ کر سویرا سے شادی کر بیٹھتا ہے۔
ماما میشا انٹی کو ہماری ماما بنانا چاہتی تھی، تو وہ ہماری بات کبھی نہیں مانتے اور غصہ بھی کرتے۔
اسے پتہ ہی نہیں اس نے کیا فیصلہ کیا ہے، آج نہیں تو کل اسے آئے گی عقل، واپس آئے گا تمہارے پاس۔
اور اسے ایک دن کا انتظار کب تک کرتی رہے میری بیٹی؟ دو سال، پانچ سال یا پھر دس سال؟
کیوں انسان دل کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ کسی ایک انسان کے بغیر ساری دنیا اجنبی محسوس ہوتی ہے؟
بعد میں انکشاف ہوتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ اس سازش سے نہ صرف احسن کی زندگی بھنور میں پھنس جاتی ہے، بلکہ احسن کے دونوں بچے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، جبکہ سعد خود صاف بچ کر بیرون ملک چلا جاتا ہے۔
مجھے نہیں پتا احسن، میرے اندر کہاں سے ہمت آئی یہ سب کچھ کہنے کی، لیکن احسن میں تمہیں اتنا ویران، اتنا مایوس نہیں دیکھ سکتی ہوں۔
سازش کیا تھی اور کہانی کا انجام کیا ہوا، یہی زندگی تم ہو کا مرکزی پلاٹ ہے، جسے ارم وسی اور سائمہ وسی نے تحریر کیا ہے۔ ڈرامے کی ہدایات دی ہیں فرقان صدیقی نے، جبکہ اداکاروں میں شامل ہیں شہود الوی، اریج فاطمہ، یاسر مظہر، جگن قاسم اور منظور قریشی۔
اپنوں سے جدا ٹکڑوں میں بٹے زندگی، اندھیرے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، روشنی تم ہو۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے اردو voa.com۔ سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی شہناز عزیز، انجینئر تھے سیڈریک فرینکلن اور پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب۔ پروگرام کی میزبان یاسمین جمیل آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا۔ شب بخیر۔